الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے بھائیوں کی ہمت افزائی فرمائی اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان ایک مؤمن اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا، مایوسی کو چھوڑو اور جاؤ تلاش کرو اپنے بھائیوں کو، یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی تلاش کرو اور اس کے بھائی بنیامین کو بھی تلاش کرو. برادران یوسف مصر کا رخ تیسری مرتبہ کرتے ہیں اور مصر کا رخ اس لیے کیا کہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق تو انہیں یہ بھی علم نہیں تھا کہ وہ زندہ بھی ہیں کہ نہیں، اور اگر زندہ ہیں تو وہ کہاں ہیں، اور بنیامین کے متعلق انہیں یقین کے ساتھ یہ بات معلوم تھی کہ وہ مصر میں ہے اور مصر میں بھی عزیز مصر کے پاس ہے. تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ والد محترم کے حکم کی تعمیل میں سب سے پہلے بنیامین کو چھڑانے کی کوشش کی جائے. بنیامین کے ساتھ ساتھ بھائی یہودا بھی آ جائے گا، اور اس کے بعد یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو تلاش کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور ساتھ میں یہ خیال بھی ہوا ہوگا کہ قحط شدید ہے، جو خوراک لائے تھے وہ بھی ختم ہو چکا ہے، تو عزیز مصر کے پاس جانے میں دو فائدے ہیں، ایک تو بنیامین کی رہائی کی کوشش اور دوسرا اناج. چنانچہ یہ حضرات گھر میں جو کچھ سامان ہے، اسباب ہے، دراہیم ہے، اسے جمع کرتے ہیں، اور جمع کر کے اس نکمی اور ناکافی پونجی کو لے کر عزیز مصر کے پاس پہنچتے ہیں. یوسف علیہ الصلاۃ والسلام عزیز مصر کے منصب پہ تشریف فرما ہے. یہ حضرات پہنچتے ہیں، فلما دخلوا علیہ، بس جب وہ آپ کی خدمت میں داخل ہوئے، قالو تو کہنے لگے، یا ایوہ العزیز، اے عزیز، مسنا و اہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو تکلیف پہنچی ہے، مصیبت پہنچی ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم نکمی پونجی لے کر آئے ہیں. پہلی دفعہ آئے تھے پیسے لے کر آئے تھے, دوسری مرتبہ بھی پیسے لے کر آئے تھے, اس لیے کہ آپ کے یہاں خوراک کا جو دام ہے اس کی قیمت چکانے کے لیے ہمارے پاس پیسے تھے. اب خوراک بھی ختم ہے اور پیسے بھی ختم, اب تو ہم آپ کی خدمت میں خیرات ہی کے لیے حاضر ہوئے ہیں. یہ جو کچھ لے کر آئے ہیں بڑا انعام ہے. قرآن اور حدیث میں اس نکمی پونجی کی کوئی تصریح نہیں مل رہی ہے, تاہم حضرات مفسرین کے مختلف اقوال ہیں کہ کھوٹے درہم تھے, ایسے درہم جو بازار میں چل نہ سکے, یا یہ کہ گھر میں جو کچھ تھوڑا بہت سامان تھا, کپڑے تھے, بستر تھا, وہ اٹھا کر لے گئے تھے. اور عزیز مصر کے خدمت میں یہ عرض کیا کہ حضور آپ انہی چیزوں کو قبول فرما لیجئے, ہم یہ خوب سمجھتے ہیں کہ آپ جو ہمیں دینے والے ہیں یا جس چیز کو ہم آپ سے مانگ رہے ہیں اس کا یہ پونجی بدلہ نہیں ادا کر سکتی, لیکن آپ یہی سمجھ لیجئے کہ اس وقت ہم خیرات لینے کے لیے آئے ہیں. آپ نے پہلے بھی ہم پہ مہربانیاں کی ہیں, اور ایک مرتبہ مہربانی کر دیجئے. فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ, آپ ہمارے لیے اناج کو پورا پورا دیجئے. وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا, اور آپ ہم پہ خیرات کیجئے. إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ, بے شک اللہ تعالی خیرات کرنے والوں کو بدلہ عطا فرماتے ہیں. مقصد تو یہ بھی تھا اس سفر کا کہ بنیامین کی رہائی کی کوشش کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ گھر والوں کے لیے اناج بھی لایا جائے, لیکن ابتدا اناج سے کی, اس لیے کہ اناج مانگنے میں عزیز مصر کے عتاب یا عزیز مصر کی خفگی یا عزیز مصر کے غصے کا اندیشہ نہیں تھا. اگر جاتے ہی بنیامین کے متعلق بات کرتے تو ممکن ہے کہ بنیامین کی رہائی بھی نہ ہوتی اور خوراک بھی نہ ملتا. اس نے بات خوراک کی کہ ہے رحم دل, ہے لوگوں کا خیر خواہ, اور ہم چونکہ پیغمبر کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے جیسے پہلے مہربانیاں ہوئی ہیں اب کی بار بھی مہربانی ہوگی اور کچھ نہ کچھ اناج تو دے ہی دے گا. اور اناج کے متعلق بات چیت میں ہم یہ بھی اندازہ لگا لیں گے کہ رویہ پہلے جیسا ہے یا بدلا ہوا ہے, کچھ دل میں نرمی پیدا ہوئی ہے کہ نہیں, بنیامین کے متعلق بات کرنے کی کوئی گنجائش معلوم ہو رہی ہے کہ نہیں. اگر ایسا محسوس ہوا کہ بنیامین کے متعلق بھی بات کی جا سکتی ہے تو پھر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. یہ ان کی ذہانت تھی اور دور اندیشی تھی, تو سب سے پہلے خوراک کی بات کی کہ آپ ہمیں خوراک دیجئے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے ہی بھائیوں کی یہ حالت دیکھی کہ سائل بن کے آئے ہیں, بھکاری بن کے آئے ہیں, اور گھر کی حالت اتنی تنگ کہ کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں اور خوراک خریدنے کے لیے بھی سامان نہیں, اور آپ یہ بھی جانتے تھے کہ اس تکلیف کے ساتھ ساتھ دوسری تکلیف بھی والد محترم کو ہو رہی ہے, وہ میری گمشدگی کی تکلیف, بنیامین کی گمشدگی کی تکلیف, یہودا کی گمشدگی کی تکلیف, اور ساتھ ساتھ میں وہ یہ بھی سمجھ رہے تھے کہ 40 سال میں بھائیوں کی بھی تو کچھ اصلاح ہوئی گئی ہوگی, تو پریشانی ان کو بھی ہو رہی ہوگی کہ بھئی ہم نے یوسف کو غم کر کے زندگی بھر کی مصیبت اپنے سر پہ لے لی ہے. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یوسف کو گم کر کے چند دنوں کے بعد معاملہ قابو میں آ جائے گا, والد صاحب یوسف کو بھول جائیں گے اور ہم یوسف کی جگہ پر والد صاحب کی توجہ کا مرکز بن جائیں گے. وہ تو ہوا نہیں, تو لینے کے بجائے دینے پڑ رہے ہیں, تو والد صاحب بھی پریشان, یہ بھی پریشان ہوں گے, اور پھر بنیامین بھی غائب. تو ایک طرف تو قسم پرسی کا عالم ان کا دیکھا, ان کے فقر کو دیکھا, اور جس لجاجت سے اور منت و سماجت سے جھک کر وہ بات کر رہے تھے, جس انداز سے وہ خوشامد کر رہے تھے, اس کا دل پہ اثر ہوا, اور ساتھ میں پھر یہ اثر. اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ
اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں ایک روایت بھی لکھی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بنیامین کی سفارش کے لیے ان کے ذریعے خط بھی بھیجا تھا، جس خط میں آپ نے یہ ذکر کیا تھا کہ یہ خط یعقوب صفی اللہ کی طرف سے ہے، جو کہ بیٹا ہے اسحاق کا، جو بیٹے ہیں ابراہیم کے، اور ہمارا خاندان کئی سالوں سے مصیبتوں سے دوچار ہو رہا ہے، ہمارے دادا کو نمرود کی آگ میں ڈالا گیا تھا، اور پھر اسماعیل علیہ السلام اور حاجرہ علیہ السلام کو جنگل میں چھوڑنے کا ذکر فرمایا، اور پھر اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری چلانے کا ذکر فرمایا، اپنے والد محترم اسحاق علیہ السلام کے امتحانات کا ذکر فرمایا، خود اپنے اوپر جو آزمائش تھی اس کا ذکر فرمایا کہ اتنے سال سے میں ایک بیٹے کو گم کر چکا ہوں، اور اس کی جدائی میں رو رو کے میں اپنی آنکھوں کی بنائی بھی کھو چکا ہوں، اور ایک میرا لخت جگر جس کی وجہ سے مجھے کسی قدر سکون پہنچتا تھا اسے بھی میں کھو چکا ہوں. بس یہ نہیں کہا کہ بنیامین کو رہا کر دیجیے، تذکرہ کر دیا. تو یہ سارے حالات، بھائیوں کی حالت، پورا پس منظر، گھر کا نقشہ، والد محترم کا خط، اور پھر من جانب اللہ اجازت، اب وہ وقت آ چکا تھا کہ راز فاش کر دیا جائے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد محترم کا خط ہاتھ میں اٹھایا، پڑھا، کانپنے لگے اور بے اختیار رونے لگے، اور آپ نے ارشاد فرمایا، هل علمتم ما فعلتم بیوسف؟ آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں پتا بھی ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا؟ هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون؟ پیغمبر کا انداز دیکھیے، اخلاق کریمانہ کو دیکھیے، کہ کیا تمہیں پتا بھی ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا جبکہ تم نادان تھے؟ عذر بھی خود ہی پیش کر دیا، انہیں شرمندہ نہیں کیا، بجائے پکڑ کرنے کے، بجائے گرفت میں لینے کے، خود ہی یہ کہہ دیا کہ بھئی تم سے جو کچھ ہو گیا ہے وہ تمہاری نادانی کی وجہ سے ہو گیا ہے، اب تو تم سنجیدہ ہو گئے، سیانے ہو گئے، سمجھدار ہو گئے، 40 سال پہلے تمہارا بھی تو بچپن ہی تھا، تم بھی بے وقوف تھے، نادان تھے، اس نادانی کی وجہ سے تم سے ایک کام ہو گیا تھا وہ تمہیں معلوم بھی ہے. حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال سے اپنے والد محترم سے الگ ہے، اور کئی سال ہو گئے ہیں کہ آپ مصر کے تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بادشاہ مصر نے آپ کو سارے اختیارات دے رکھے ہیں، اور 2 مرتبہ بھائی آ چکے ہیں، اور یہ ان کا 3rd سفر ہے، لیکن اس 40 سال کے عرصے میں 1 مرتبہ بھی آپ نے اپنی زبان سے اپنے بھائیوں کی شکایت کسی کے سامنے نہیں کی. پیغمبر کا بیٹا پیغمبر تھا، اور یعقوب علیہ السلام ہی کے تو بیٹے تھے، 1 مرتبہ نے. اور حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں بھی وہ تذکرہ نہ فرماتے اور اپنے بھائیوں کو شرمندہ نہ کرتے، لیکن بھائیوں کو اللہ جل جلالہ وعام منوالہ کی قدرت کی طرف متوجہ کرنے، اور اللہ جل جلالہ وعام منوالہ کا محسودین جن سے حسد کیا جاتا ہے ان کے ساتھ حفاظت کا کیسا معاملہ ہے، اور اللہ کہاں سے کہاں تک انہیں پہنچاتے ہیں، اس کی طرف متوجہ کرنے کے لیے 40 سال پیچھے ان کو لے گئے کہ هل علمتم ما فعلتم بیوسف، کہ یوسف کا تم اس وقت کا تصور کرو جس وقت تم کنعان کے کنویں میں اسے چھوڑ کے چلے گئے تھے، اور اب یوسف کو دیکھو کہ کہاں بیٹھا ہوا ہے. یہ موازنہ کرانے کے لیے، کمپیریزن میں، ان کو کمپیریزن کرانے کے لیے یہ یوسف علیہ السلام نے تذکرہ فرمایا، اور انہیں شرمندگی نہ ہو اس وجہ سے یہ کہہ دیا کہ اذ انتم جاہلون، تم اس وقت نادان تھے، میں خود ہی تمہیں معذور سمجھتا ہوں. اب یہ چکر میں پڑ گئے کہ عزیز مصر کو کیسے پتا چلا کہ ہم یوسف کو کنعان کے کنویں میں ڈال کے چلے گئے تھے، اور پھر اسے مصر میں آنے والے قافلے کے ہاتھوں بیچ کے چلے گئے تھے، بہت ہی معمولی قیمت کے بدلے میں. اب غور سے دیکھنے لگے, کچھ چہرہ مہرا ملتا نظر آیا. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا بھی رہے تھے, دانتوں کو غور سے دیکھا, اور پھر یہ بھی ذہن میں بات آئی کہ جس قافلے کے ہاتھ ہم نے یوسف کو بیچا تھا وہ بھی تو مصر ہی آ رہا تھا. اور پھر یہ بھی بات ذہن میں آئی کہ پہلی دو مرتبہ جب ہم یہاں آئے تھے تو عزیز مصر نے ہمارے ساتھ اتنی مہربانیوں کا برتاؤ کیوں کیا, اور بنیامین جب اکیلے رہ گئے تو بنیامین کے ساتھ عزیز مصر اپنے اتنے اونچے منصب پہ ہونے کے باوجود کھانے کے لیے کیوں بیٹھے. پہچان لیا, لیکن ظاہر ہے کہ یوسف علیہ السلام کی شکل و صورت بدل چکی تھی, تو اس کو موقت کرنے کے لیے, ویریفائی کرنے کے لیے پوچھا کہ اِنَّكَ لَأَنتَ یوسف, آپ یوسف تو نہیں, آپ ہی تو نہیں یوسف. تو آپ نے فرمایا قال انا یوسف وہذا اخی, میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. اللہ کی قدرت اور کرشمے کو دیکھیے میرے دوستو, اس کائنات میں ہر چیز اور ہر ذرہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. وہ جو گزشتہ کل یوسف کو غلام بنا کے بیچ چکے تھے, وہی غلام آج مصر کے تخت پہ بیٹھا ہوا ہے, اور یہ حضرات غلام سے بدتر حالت میں اس یوسف کے سامنے کھڑے ہیں. انا یوسف وہذا اخی, میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں بھی انداز دیکھیے, پیغمبر کے اخلاق کریمانہ دیکھیے کہ فرمایا کہ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے, تم جس مقصد کے لیے نکلے ہیں تمہیں میں خوشخبری دیتا ہوں کہ تم اپنے مقصد میں کامیاب ہیں, کہ تمہارے والد نے تمہارے دو بھائیوں کی تلاش میں تمہیں بھیجا ہے, دونوں بھائی تم کو مل گئے ہیں. اور پھر فرمایا کہ قد من اللہ علینا, تحقیق کہ اللہ جل جلالہ وعم من والہ نے ہم پہ احسان کیا, اللہ نے ہم پہ احسان کیا, جدائی کے بعد اللہ نے ہمیں ملا دیا دونوں بھائیوں کو, جدائی کے بعد اللہ نے ہمیں تم سے ملا دیا, اور جدائی کے بعد اب اللہ تعالی ہمیں اپنے والد سے بھی ملا دے گا, اپنے خاندان سے ملائے گا. مصیبت کے بعد اللہ نے امن نصیب فرمایا, پریشانی کے بعد اللہ نے راحت نصیب فرمائی, قلت جاہ و مال کے بعد اللہ جل جلالہ و عام منوالہ نے دونوں کی کثرت عطا فرمائی, اور ان سب سے بڑھ کر اللہ کا احسان ہم پہ یہ ہوا کہ جب سے ہم تم سے الگ ہوئے تھے اس وقت سے اب تک اللہ نے ہمیں تقوی اور صبر کی دو اعلی ترین صفتوں سے آراستہ فرمایا. قد من اللہ علینا, اللہ نے ہم پہ احسان کیا. انہ من یتق ویصبر, بے شک جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے, فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, تو بے شک اللہ تعالی ایسے نیکوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے. یہ دو صفتیں کامیابی کی کنجیاں ہیں, تقوی اور صبر. حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس پہ مصیبت آئے اور اس مصیبت پہ وہ شرعی حدود میں رہتے ہوئے صبر کرتا ہے تو اللہ جل جلالہ وعم منوالہ اس مصیبت کی وجہ سے جو اسے نقصان پہنچاتے ہیں بعد میں جب راستے کھلتے ہیں تو اس نقصان سے کئی گنا زیادہ اسے عطا فرماتے ہیں. تقوی اختیار کرے, خلی الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذات التقا, تو ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑ دے, چھوٹے کو بھی بڑے کو بھی, ذات التقا, یہ ہے تقوی. چھوٹے بڑے ہر گناہ کو چھوڑ دے, اللہ کی نافرمانی سے بالکلیہ اجتناب کر, اور اگر کبھی ہو جائے تو فوراً توبہ کر, اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط کر, اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کر, اپنی دوستی اللہ سے مضبوط کر, ہر ایک سے کٹ کر اللہ سے جڑ جا, یہ ہے تقوی. ہر قسم کے گناہ سے پرہیز. لا تحقرن صغیرتن ان الجبال من الحصا, تو ہرگز ہرگز کسی چھوٹے گناہ کو حقیر نہ سمجھنا کہ یہ تو چھوٹا ہی ہے اس میں کیا ہو گیا، اس لیے کہ یہ پہاڑ جو تجھے نظر آ رہے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے بنے ہوئے ہیں، اگر چھوٹے چھوٹے گناہوں کو نظر انداز کرتا چلا گیا تو یہ چھوٹے چھوٹے گناہ خود کبیرہ بن سکتے ہیں، اس لیے کہ اصرار علی الصغائر خود کبیرہ ہے، چھوٹے گناہوں پہ اصرار کرنا یہ خود کبیرہ بن جاتا ہے۔ تقوی اور صبر، مصیبتیں آتی ہیں اس پہ انسان صبر کرے، اللہ جل جلالہ عم نوالہ جس حال میں رکھے اس پہ راضی رہے، عاجزی اختیار کرے، بندگی اختیار کرے، عبدیت اختیار کرے، عجز و نیاز سے کام لے، راز و نیاز سے کام لے، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے عافیت مانگے، یہ سب کچھ کرے، لیکن اس کے بعد بھی اللہ تعالی جس حال میں رکھے اس حال میں راضی رہے، یہ ہے صبر۔ تو جو تقوی اختیار کرتا ہے کہ گناہوں سے بچتا ہے، اور صبر اختیار کرتا ہے کہ اللہ جس حال میں رکھے اس حال پہ راضی رہتا ہے، عافیت مانگتے ہوئے، عجز و انکساری اختیار کرتے ہوئے، تو یہ شخص اللہ کی نظر میں محسن بن جاتا ہے، نیک بن جاتا ہے، اچھا بن جاتا ہے، اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ایسے اچھوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے۔ تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قد من اللہ علینا، اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بہت ہی احسان فرمایا کہ بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی، ان میں دو زبردست نعمتیں یہ تھی کہ ہمیں تقوی سے آراستہ فرمایا اور صبر کی دولت سے مالا مال کیا، اور ان دونوں کی وجہ سے آج ہم اللہ کی طرف سے اجر کو پا رہے ہیں۔ اب بھائیوں نے جب دیکھا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے میں ہماری تو بڑی غلطی ہوئی، اللہ کی تقدیر کو بدلنے کی ہم تو کوشش کر رہے تھے، حسد میں ہم گرفتار تھے اور حسد کے جو تقاضے تھے انہیں بھی پورا کیا، حسد نے جس چیز کو ڈیمانڈ کیا وہ سب ہم پورا کر چکے، لیکن اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی تقدیر کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ یوسف تو آج مصر کے تخت پہ بیٹھا ہے اور ہم جہاں تھے وہیں کے وہیں، بلکہ اس سے بھی بدتر حالت میں، اور اتنے سارے گناہ ہمارے سر پر ہوئے، باپ کو ستایا، بھائیوں کو ستایا، آج ذلت کے سوا کچھ نہیں، اور جب یوسف کو دیکھتے ہیں تو عزت کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، اور ملامت، ڈانٹ ڈپٹ، تانو تشنی بالکل نہیں۔ اتنا فرما دیا کہ انہ من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اے میرے بھائیو جس طرح اللہ نے مجھے تقوی اور صبر سے آراستہ کیا، اور تقوی اور صبر کی برکت سے میں آج جس منصب پہ بیٹھا ہوا ہوں، تمہیں بھی میں اسی کی تلقین کرتا ہوں کہ تم بھی آج سے تقوی اور صبر سے آراستہ ہو جاؤ، تاکہ تمہیں بھی یہی عزت دنیا میں بھی ملے اور آخرت میں بھی ملے۔ معذرت کرنے لگے، قالوا تاللہ، انہوں نے کہا اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، اللہ نے آپ کو ہم پہ برتری عطا کی ہے، اللہ نے آپ کو ہم سے بلند و بالا رکھا، اللہ نے آپ کو ہم پہ ترجیح دی، آپ کو رفعتیں عطا کی، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور بے شک ہم ہی غلطی پر تھے۔ ابھی تو یہ بول رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، کچھ کہنے کو جا رہے ہیں، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ کو دیکھیے کہ وہی انہیں روک دیا اور فرمایا کہ بس بس بس، معذرت کرنے کی ضرورت نہیں، میں تو تمہیں پہلے سے معاف کر چکا ہوں۔ قال لا تصریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، آج تم پر کوئی الزام نہیں، آج تم پہ کوئی گرفت نہیں، میں تمہیں پہلے سے معاف کر چکا ہوں، اور آج کے بعد تم نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے اس کا ذکر بھی کبھی نہیں کروں گا، اور اگر اوپر کی آیت میں آپ غور فرمائیں کہ آپ نے کنویں میں پھینکے جانے کا ذکر نہیں فرمایا، اور قافلے کے ہاتھوں بیچے جانے کا ذکر نہیں فرمایا، اور مصر کے بازار میں غلام کی حیثیت سے کھڑے کیے جانے کا ذکر نہیں فرمایا، اور عزیز مصر کے ہاتھوں بحیثیت غلام کے بیچے جانے کا ذکر نہیں فرمایا، قید خانے میں جانے کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے بھلائی کا ذکر فرمایا کہ اللہ نے میرے اوپر احسان فرمایا کہ مجھے اس مقام پہ پہنچایا۔ اسی سے ارباب معرفت نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے، کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے، اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اس کی اس پریشانی کو دور فرما دے، اس مصیبت کو دور فرما دے، اور مصیبت کے بعد امن عطا فرما دے، پریشانی کے بعد راحت عطا فرما دے، اور اس کے باوجود بھی وہ اس مصیبت اور پریشانی کا ذکر کرتا رہتا ہے، تو وہ اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بلکہ ناشکرا بندہ ہے۔ اور قرآن مجید میں جو ارشاد ہے کہ ان الانسان لربہ لقنود، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے، یہ آیت کریمہ ایسے ہی لوگوں کے لیے بیان فرمائی گئی ہے کہ اللہ نے مصیبت کو دور کر دیا اور تجھے امن دے دیا، اللہ نے پریشانی کو دور کر کے تجھے راحت دے دی، پھر بھی تو اسی کا تذکرہ کرتا ہے۔ فرمایا لا تصریب علیکم اليوم، آج تم پہ کوئی الزام، کوئی سرزنش نہیں، کوئی ملامت نہیں، بس معافی مت مانگو، مجھے شرمندہ مت کرو، تم میرے بھائی ہو۔ اور اتنا ہی نہیں، میں تو تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں بھی دعا کر رہا ہوں، یغفر اللہ لکم، کہ اللہ بھی تمہیں معاف فرما دے، وہ ارحم الراحمین، اس لیے کہ وہ رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف کیا اور بھائیوں کی ہمت افزائی فرمائی کہ تم فکر نہ کرو، میرے دل میں جو رحم ہے وہ خدا ہی کی رحمت کا، میرے دل میں جو رحم ہے وہ رحمت بھی خدا ہی کی رحمت کے سر چشمے سے آئی ہوئی ہے، اور وہ ارحم الراحمین ہے۔ اگر یوسف مخلوق ہو کے تمہیں معاف کر سکتا ہے تو خدا خالق ہو کے تمہیں معاف نہیں کرے گا؟ فکر نہ کرو، سب کچھ ٹھیک ہے، تمہاری دنیا بھی ٹھیک ہے، آخرت بھی ٹھیک ہے۔ اللہ تعالی پیغمبر کی اس سیرت کو سامنے رکھ کر ہمیں بھی ایسے اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ 40 سال کی مصیبتوں کے بعد یہ بات ہو رہی ہے، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف فرما دے، وہ ہوا ارحم الراحمین، وہ تو رحمت کا سرچشمہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کئی سالوں کی مشقت برداشت کرنے کے بعد مکہ مکرمہ میں بحیثیت فاتح کے داخل ہو رہے ہیں۔ یہی قصہ وہاں بھی پیش آیا، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے سورہ یوسف کے ذریعے یہ پیشن گوئی فرمائی تھی کہ اے میرے پیغمبر، جس طرح یوسف کو اس کے بھائیوں نے اپنے گھر سے نکالا تھا اور میں اپنی قدرت کاملہ سے وہ وقت لایا کہ بھائی گردن جھکا کر شرمندگی سے سامنے کھڑے تھے اور معافی مانگ رہے تھے اور یوسف انہیں معاف کر رہا تھا، ایک وقت وہ آئے گا کہ تیرے قریشی بھائی بھی تیرے سامنے گردن جھکائے کھڑے ہوں گے اور تو بھی انہیں معاف کر رہا ہوگا۔ فتح مکہ کا موقع ہے اور حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ لشکر کے ایک حصے کے کمانڈر ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ام محترم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم فرمایا ہے کہ چچا جان، ابو سفیان جو رات کو گرفتار ہو کر میرے پاس لائے گئے ہیں، کلمہ تو پڑھ چکے ہیں لیکن ان کے دل میں ایمان راسخ ہو جائے، اس کے لیے انہیں جہاں سے ہمارے لشکر گزر رہے ہیں وہاں پہاڑی کے اوپر کھڑا کر دو تاکہ وہ میرے صحابہ کو دیکھے۔ احبس عند مرور الخیل، جہاں سے گھوڑے سوار گزر رہے ہیں اور مسلمانوں کا لشکر گزر رہا ہے وہاں ابو سفیان کو کھڑا کرو، صحابہ کو دیکھے۔ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ انصار مدینہ کے سردار ہیں، خزرج کے، آپ جب اپنے لشکر کو لے کر وہاں سے گزرتے ہیں تو ابو سفیان کی طرف دیکھتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جوش مارتی ہے اور آپ ایک نعرہ لگاتے ہیں ابو سفیان کو دیکھ کر، الیوم یوم الملحمہ، آج گھمسان لڑائی کا دن ہے، آج لڑائی کا دن ہے، آج بدلہ لیا جائے گا تم سے، تم نے اللہ کے رسول کو بہت ستایا ہے، بہت پریشان کیا ہے، تم ہی تو وہ ہو جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کو وطن سے بے وطن کیا، تم ہی تو وہ ہو جنہوں نے سمیہ کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، تم ہی تو وہ ہو جنہوں نے اللہ کے پیغمبر جب سجدے میں تھے ان کی پشت پر اونٹ کی اوج رکھی تھی؟ تم ہی تو وہ ہو جنہوں نے پیغمبر کے گلے میں پھندا ڈالا تھا، تم ہی تو وہ ہو جو پیغمبر کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، تم ہی تو وہ ہو جو پیغمبر کو پتھر مارتے تھے، تم ہی تو وہ ہو جو پیغمبر کو گالیاں دیتے تھے، تم ہی تو وہ ہو جو بلال کی دوپہر کے وقت آہیں سنتے تھے پھر بھی تمہیں رحم نہیں آتا تھا، تم ہی تو وہ ہو جو خبیب کو آگ کے انگاروں پہ لٹاتے تھے اور خبیب کی چربی سے وہ آگ ٹھنڈی ہو جاتی تھی لیکن تمہارا انتقام کا جذبہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا۔ آج بدلے کا دن ہے، آج لڑائی کا دن ہے، آج تم میں سے کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جلدی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے آپ ہی کی قوم کو قتل کرنے کا حکم فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ کہ سعد بن عبادہ کہہ رہا ہے کہ آج گمسان کی لڑائی کا دن ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رحمت للعالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، دیکھ کر اخلاق کو اور آپ کے الطاف کو غیر بھی کہتے ہیں تم ہو رحمت للعالمین۔ بلایا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ان کے اس جملے کی وجہ سے انہیں اپنے منصب سے معزول کر دیا اور ان کے بیٹے قیس کو وہ جھنڈا سپرد کیا، اور آپ نے فرمایا سعد، الیوم یوم الملحمہ نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، آج رحمت کا دن ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، فاتح بن کر داخل ہو رہے ہیں، آج کسی بچے کو یتیم نہیں کیا جائے گا، محمد تو یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھنے کے لیے آیا ہے، آج کسی جوان بیٹی کی عزت نہیں لوٹی جائے گی، محمد تو دنیا میں بیٹیوں کی عزت اور عفت کی چادر جو تار تار ہو رہی تھی اس چادر کو سنبھالنے کے لیے آیا ہے۔ آج کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ مامون ہے۔ کل تک جو دشمن، کتنا اعزاز مل رہا ہے اسے کہ ابو سفیان کی اتنی حیثیت ہے کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ مامون۔ آپ نے فرمایا، انہوں نے عرض کیا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گھر پورے مکے والے کو کیسے پناہ دے سکتا ہے؟ مکے والوں کے لیے بہت چھوٹا ہے۔ تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی اپنے خود کے گھر میں داخل ہو جائے وہ بھی مامون ہے۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کئی لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے گھر نہیں ہوں گے، اور کچھ لوگ حرم شریف میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، خوف و حراس کا عالم ہے، انہیں اپنے گھروں تک جانے کی ہمت کہاں ہوگی؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسجد حرام میں داخل ہو جائے وہ بھی مامون ہے۔ آپ داخل ہوئے مکہ مکرمہ میں اور عالم یہ ہے آپ کا، فاتح بن کے داخل ہو رہے ہیں، لیکن حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت اسامہ، ایک غلام کے بیٹے، آپ کے آگے اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک غلام کو لے کر آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، اور علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ آپ کی داڑھی مبارک آپ کے اونٹ کے کوہان کو لگ رہی تھی، آپ اللہ کے احسان میں اس قدر دبے ہوئے تھے کہ اتنی تواضع اور انکساری کے ساتھ آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے کہ میں کچھ نہیں ہوں، میرا رب سب کچھ ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ، آپ کی زبان پر یہ کلمات تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، انجز وعدہ، اسی نے اپنا وعدہ پورا کیا، ونصر عبدہ، اسی نے اپنے بندے کی مدد فرمائی، وہزم الاحزاب وحدہ، اور اسی نے تنہا سب کو شکست عطا فرمائی، ایک بات اپنی طرف منسوب نہیں فرمائی۔ توحید کامل، لا الہ الا اللہ وحدہ، تمام اللہ ہی ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں،
وانجز وعده اللہ ہی نے اپنا وعدہ پورا کیا. انا فتحنا لک فتحا مبینا ونصر عبده اور اللہ نے اپنے بندے کی مدد فرمائی. وہزم الاحزاب وحده اور جتنی جماعتیں تھیں جتنے گروہ تھے سب کو اللہ ہی نے شکست عطا فرمائی. اب داخل ہو گئے. داخل ہونے کے بعد آپ نے پوچھا کہ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کل تک جو ساحر تھا, کل تک جو شاعر تھا, کل تک جو کاہن تھا, کل تک جو جھوٹا تھا, میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تم مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیسا معاملہ کروں گا؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس سوال سے فارغ ہوتے ہیں تو قریش بیک زبان ہو کر یہ عرض کرتے ہیں کہ ایک شریف بھائی جیسے اپنے نادان شریف بھائیوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے ہم آپ سے یہی توقع رکھتے ہیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آج میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو مصر کے تخت پہ بیٹھے ہوئے یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی. لا تصریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. سب کچھ کیا تم نے, کوئی قصر نہیں چھوڑی, نہ مکہ مکرمہ میں نہ مدینہ منورہ میں. مدینہ جانے کے بعد بھی تم نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا. میرے صحابہ کو بے دردی سے تم نے ستایا, کئیوں کو موت کے گھاٹ تک پہنچا دیا, میرے چچا حمزہ بھی شہید ہو گئے. کیا کچھ نہیں کیا تم لوگوں نے. لیکن نہیں, لا تصریب علیکم اليوم, آج تم پر کوئی ملامت نہیں. یغفر اللہ لکم, اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے. وہ ارحم الراحمین, اور رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا وہی ہے. اور آپ نے فرمایا کہ اذهبوا انتم الطرقاء, تم سب کے سب جہاں جانا چاہے چلے جاؤ, تم سب آزاد ہو. اللہ جل جلالہ عام منوالہ ان دونوں پیغمبروں کی سیرتوں کو سامنے رکھ کر ہمارے دلوں میں بھی یہ جذبہ پیدا فرمائے کہ ہم بھی لوگوں کو معاف کرنے والے بن جائیں, ہم بھی لوگوں پہ رحم دل بن جائیں, ہم بھی لوگوں کے ہمدرد بن جائیں, ہم بھی لوگوں کے لیے خیر خواہ بن جائیں. اور سال ہا سال تک جو دلوں میں دشمنی اور دلوں میں نفرت اور دلوں میں عداوت اور حسد کے جراثیم لے کر گھومنے پھرنے کی عادت ہے, اللہ جل جلالہ عام منوالہ ان سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ جل جلالہ عام منوالہ یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کی برکت سے جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے ہم سب کے دلوں میں یہ بات راسخ فرما دے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی تقدیر کے مطابق ہی ہوتا ہے. یہ بات ہمارے دلوں میں راسخ ہو جائے کہ حاسد ہمیشہ فیل ہوتا ہے, ہمیشہ ناکام ہوتا ہے, اور جس سے حسد کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ وکٹوریس اور ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے. انشاءاللہ آئندہ کل کی نشست میں یہاں سے آگے مزید باتیں عرض کی جائے گی. اللہ جل جلالہ عام منوالہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, قرآن مجید پڑھنے کی, قرآن مجید سمجھنے کی, قرآن مجید پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جل جلالہ عام منوالہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق سے ہم سب کو آراستہ فرمائے. اللہ جل جلالہ عام منوالہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے. رمضان المبارک کو ہم سب کے لیے باعث برکت, باعث مغفرت, باعث رحمت بنائے. اور اللہ جل جلالہ عام منوالہ سورہ یوسف کی اس تفسیر یا اس درس کو ہم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.